ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد رسالت اور نبوت کا سلسلہ آپ ہی کی ذریت میں رہا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پے در پے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اور ان رسولوں کو ہم بنی اسحاق یا بنی اسرائیل کے رسولوں سے یاد کرتے ہیں۔ اور قرآن میں جا بجا جب بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتا ہے تو دراصل اس سے مراد وہ قومیں ہیں جو کہ ان رسولوں سے متعلق قومیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسحاق کے جو رسول بھیجے گئے، جو نبی بھیجے گئے اس دنیا میں، ان کے جو اس سلسلے کے جو آخری پیغمبر ہیں وہ سیدنا مسیح علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں آخری پیغمبر جو بھیجے، جو کہ بنی اسماعیل میں سے آئے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ دونوں پیغمبر یعنی بنی اسماعیل کے طرف سے آنے والے جو آخری پیغمبر ہیں، جو تمام کے تمام پیغمبروں میں سب سے آخری ہیں، جنہیں ہم خاتم النبیین بھی کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنی اسحاق کے آخری پیغمبر ہیں یعنی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام، ان دونوں کی جو اتمام حجت کی جو باتیں ہیں، جو کہ رسولوں کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ کی عدالت کا جو ظہور ہوتا ہے، یہ دونوں کی تاریخ ہمیں نمایاں طور پر ہمیں ملتی ہے، اور ہم اسے، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور جو لوگ رسولوں کے ساتھی بنے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ آج ہم اس پروگرام میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ ان کے وہ کیا حالات تھے جس میں وہ مبعوث کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ رسول تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے میں جو رسولوں کا جو سنت ہے، جو عدالت کا ظہور ہے، وہ کیسے وہاں پر برپا ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہ جو اہل کتاب جو کہلاتے ہیں، یہ اہل کتاب کیا ہے، اور ان سے مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ ان ساری باتوں کو آج کے ہم اس پروگرام میں زیر بحث لائیں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، یہ جو سب سے پہلے میں ابتدا وہاں سے کرتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اب آئندہ جتنے بھی رسول آئیں گے، جتنے بھی پیغمبر آئیں گے، وہ آپ ہی کی ذریت میں سے ہوں گے؟
اس کی نوعیت وعدے کی نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شخصیت کے ساتھ پیمان کیا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا حصہ ہے۔
اچھا،
نبوت اور رسالت ظاہر ہے کہ ایک ضرورت کے تحت وجود پذیر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو دائیات رکھے ہیں ان سب کا جواب اس دنیا میں دیا ہے۔ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کی جبلتوں کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اس کائنات کے پروردگار نے اور میرے اور آپ کے خالق نے غیر معمولی اہتمام کیا ہے۔ اسی نوعیت کا اہتمام انسان کی ہدایت کے لیے کیا گیا ہے، یعنی ہدایت اور اتمام حجت کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ایک عہد مدیت کر دیا ہے، ہمارے اندر اخلاقی اصولوں کو الہام کر دیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، عہد الست کی داستان سورہ اعراف میں سنا دی گئی ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ اگر کسی شخص تک خدا کے پیغمبروں کی بات نہیں پہنچے گی، اس کے آبا تک بھی نہیں پہنچی ہوگی، اس کو تاریخ سے بھی کوئی چیز نہیں معلوم ہوگی، تو یہ عہد ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کا مواخذہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کا سلسلہ شروع کیا تو آپ جانتے ہیں کہ انسانی تمدن کس طرح کام کر رہا تھا۔ یعنی جب ہم انسان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں لوگ شکار کر لیتے تھے، لوگ درختوں سے پھل اتار لیتے تھے، اس کو ہنٹرز گیدررز کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قبیلے بننے شروع ہوئے۔ ان کا معاملہ بھی یہ تھا کہ آپ کے پاس کچھ جانوروں کے گلے ہیں، آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا، آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ پھر اس کے بعد زرعی تمدن شروع ہوا، یعنی دنیا میں تہذیب کی ابتدا اصل میں زرعی تمدن سے ہوئی ہے۔
ٹھیک ہے،
لوگوں نے کاشت کرنا شروع کی، زمین کو ہموار کرنا شروع کیا،
بنا لیا،
نئی نئی فصلیں پیدا ہونی شروع ہوئیں۔ تو ان کی معیشت کی اس تبدیلی نے یہ موقع پیدا کیا کہ اب بستیاں وجود میں آئیں، اب قومیں وجود میں آئیں۔ وہ پہلا دور جتنا بھی گزرا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر بڑی بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول مبعوث کیا.
ٹھیک،
چنانچہ سورہ یونس میں بیان کیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یعنی ہر امت میں ہم رسول بھیجتے رہے، جب ان کا رسول آ جاتا تھا تو پھر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جاتا تھا. یہ پہلا دور ہے. زرعی تمدن کے بعد جب دنیا آہستہ آہستہ بستیوں میں بدلنا شروع ہوئی، بڑی بڑی سلطنتیں وجود میں آنے لگ گئیں، بڑی بڑی حکومتیں قائم ہونے لگ گئیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی اسکیم کے دوسرے دور کو شروع کیا.
ٹھیک ہے،
وہ دوسرا دور کیا ہے؟ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا انتخاب کیا گیا.
اور یہ اسکیم کا حصہ تھا، جیسے آپ
یہ اسکیم کا حصہ تھا، ذریت کا انتخاب کیا گیا. اس کے لیے دو علاقے بھی منتخب کیے گئے، ایک فلسطین کا علاقہ، دوسرا جزیرہ نما عرب کا علاقہ. یہ دونوں علاقے اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت کے لیے خاص کر لیے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی بعثت عراق کے شہر ار میں ہوئی تھی.
ٹھیک ہے،
یہ وہ علاقہ ہے جس میں بابل کی سلطنت قائم ہوئی ہے. وہ ایک بہت باجبروت بادشاہ کے دور میں مبعوث ہوئے. انہوں نے اپنی قوم پر اتمام حجت کیا، وہ اللہ کے رسول تھے. اس کے نتیجے میں جس طرح باقی رسولوں کی قوموں کے اوپر عذاب آیا، ان کی قوم پر بھی عذاب آ گیا. چنانچہ سورہ توبہ میں جب اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا، تو ان کی قوم کا ذکر بھی کیا ہے.
ٹھیک ہے،
وہاں سے جب وہ اپنا مشن پورا کر کے نکلے، تو عام طور پر تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی رسول کی قوم کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول کو اٹھا لیتے ہیں. یعنی اگر اس کو کوئی ہجرت کی جگہ میسر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی وفات ہو جائے گی. اس کو بطور اصول بھی قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے، اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. یعنی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا یہ ہے کہ رسول کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اس دینونت کا، اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا ظہور ہو جاتا ہے، اور یا یہ ہوتا ہے کہ رسول کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس دینونت کا ظہور ہوتا ہے.
ٹھیک،
یعنی اسے وفات دے دی جاتی ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے متعلق کیونکہ ایک دوسری اسکیم پیش نظر تھی، تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اب اپنی ذریت کی ایک شاخ کو فلسطین میں آباد کریں، یہ علاقہ اس زمانے میں کنان کہلاتا تھا، اور دوسری شاخ کو جزیرہ نما عرب میں آباد کریں. عرب ہمیشہ سے عربی کہلاتا رہا ہے. تو انہوں نے بنی اسحاق کو، یعنی اپنے بیٹے اسحاق کی اولاد کو کنان میں آباد کیا، انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کی اولاد کو ادھر آباد کیا، اور درمیان میں ایک بیر سبا کے نام سے علاقہ ہے جس میں اپنا مسکن بنا لیا. یہ ایک درمیان کا ایک علاقہ ہے، وہ ادھر بھی رابطہ رکھتے تھے، ادھر بھی رابطہ رکھتے تھے.
صحیح.
تو اس طریقے سے گویا اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے تحت یہ چیز روبا عمل ہونا شروع ہوئی کہ اب یہ دو قومیں اٹھائی جائیں گی. ان دو قوموں کے لیے جس علاقے کا انتخاب کیا گیا وہ زمین کے بالکل وسط میں تھا، یعنی اس زمانے کی جو زمین تھی، اس زمانے کی جو تہذیبیں تھیں، اس زمانے کی جو اقوام تھیں، ان کے لیے یہ بالکل ایک مرکزی علاقہ تھا. اس میں یروشلم میں ایک معبد تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا. یہی صورتحال یہاں ہوئی، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت الحرام کو تعمیر کیا. بیت الحرام کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی معبد ہی کی صورت میں موجود تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، تعمیر نو کی. لیکن بہرحال یہ دو معبد بنائے گئے. یہ معبد کون ہے؟ یہ توحید کے مرکز. یوں سمجھ لیجئے کہ گویا پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت یہیں سے اٹھائی جائے گی. یہ چیز اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھی. تو پہلے بنی اسحاق کا انتخاب کر کے ان میں پے در پے اللہ نے نبی بھیجے، اور اس پوری امت کو، اس پورے گروہ کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ خدا کی حجت دنیا پر پوری کرے، خدا کی شہادت دنیا پر قائم کرے، خدا کا پیغام دنیا کو پہنچائے. یہی چیز ہے جس کو اگر آپ قرآن مجید کی ابتدا سے اس کو پڑھیں تو سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے. سورہ بقرہ میں تمہید کی آیات کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے، یعنی بنی اسحاق.
ٹھیک ہے،
اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے.
صحیح،
اور اسی وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. وہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت یوسف کے والد ہیں. تو ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی. وہ کیا نعمت ہے؟ کہ میں نے اپنی قوم کی حیثیت سے، اپنی دعوت کے لیے تمہیں خاص کیا. انی فضلتکم علی العالمین، دنیا کی ساری قوموں میں سے تمہارا انتخاب کر کے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا، گویا تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مشن ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ پہلے مرحلے میں انسانوں کے درمیان انفرادی طور پر انبیاء کا انتخاب کرتے رہے ہیں، اب گویا ایک قوم کا انتخاب کر لیا گیا۔ اسی کو سورہ آل عمران میں بیان کیا، ان اللہ ہستفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم اور نوح کی طرح انفرادی طور پر پیغمبروں کا انتخاب کیا، پھر پوری آل ابراہیم اور آل عمران یعنی حضرت مسیح کی قوم، ان کو اس منصب کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ یہ جو استفاء و اجتباء ہے، یہ در حقیقت قومی سطح کے اوپر گویا نبوت کے لیے انتخاب ہے۔ تو یہ چیز ہے جو اللہ کے ہاں روبہ عمل ہوئی ہے، اس میں کسی خاص شخص کے وعدے کا سوال نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو البتہ یہ شرف کیوں حاصل ہوا، اس کی وجہ قرآن نے یہ بتائی ہے کہ ان کو بہت سے مراحل سے گزارا گیا، اللہ نے ان کو بہت سے امتحانوں سے گزارا، وہ اس میں پورے اترے، اور اس طرح گویا اس بات کی بنیاد پڑ گئی کہ اب ان کی نسل ہی کو اس کام کے لیے منتخب کیا جائے، اور اس طرح وہ دنیا کے لیے ہدایت کے امام کی حیثیت اختیار کر گئے۔
ٹھیک ہے جاوید صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس کا ایک چھوٹا سا وضاحت کر دیجیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم جو ہے یہ اس کا ارادہ فرمایا اور بنی اسحاق میں سے پیغمبر بھیجے گئے، تو جیسے کہ آپ فرما رہے تھے ابھی کہ حضرت ابراہیم سے پہلے مختلف قبیلوں میں بستیوں میں پیغمبر جاتے رہتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منتخب کیا کہ وہ جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو دعوت کا مشن ہے وہ پورا کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ اپنے ہی قبیلے، اپنے ہی خاندان، اپنے ہی جو قوم کے لوگ ہیں ان کی طرف وہ رسول بھیجے گئے، تو اس طرف مثال کے طور پر یہاں جو بنی اسماعیل کے جو افراد ہیں جو کہ عرب میں آباد تھے، تو اس کا مطلب وہاں پر دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تب وہاں پر نبوت ہوئی، اس کے بیچ کا جو پیریڈ ہے وہ بالکل خالی رہا۔
یعنی اسکیم یہی تھی کہ پہلے مرحلے میں حضرت اسحاق کی اولاد کا انتخاب کیا جائے، ان کو موقع دیا جائے، یہ کم و بیش 2000 سال اس پہ گزرے ہیں
جی۔
یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عام مورخین کی رائے یہی ہے کہ وہ کوئی 2100 قبل مسیح میں ہوئے، تو اس لحاظ سے 2000 سال کے قریب کا عرصہ انہی لوگوں کے پاس یہ منصب رہا، اور انہی کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی کہ یہ نہ صرف یہ کہ خود خدا کے دین کو سمجھے، اس کا نمونہ اپنی زندگی میں پیش کریں، بلکہ دنیا کے سامنے بھی اس کے دائی بن کر کھڑے ہوں۔ اور اس میں وہ زمانے آئے کہ جب انہوں نے دنیا بھر کی سلطنتوں کو دعوت دی، جیسے حضرت داؤد کا زمانہ ہے، حضرت سلیمان کا زمانہ ہے، یعنی وہ زمانے بھی ان کے ہاں آئے۔ جو کچھ خلفشار ان کے ہاں پیدا ہوا وہی خلفشار ہے کہ جس کے باعث پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اتمام حجت کر کے ان کے لیے سزا کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آخری نبوت کے لیے بنی اسماعیل کو مقرر کیا، یعنی بنی اسماعیل صحرائے عرب میں آباد رہے، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، ظاہر ہے ان کے ہاں بھی دین ابراہیمی کی روایت موجود تھی، تاہم شرک بھی آ گیا، بدعات بھی آ گئی، بہت سی چیزوں میں بگاڑ بھی پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بحیثیت آخری پیغمبر کے ہوئی، اور پھر ان کو اس منصب کے لیے فائز کیا گیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو پہلے 2000 سال ہیں ان میں بنی اسحاق اس منصب پر فائز رہے، اور اب کم و بیش 1500 سال ہو گئے ہیں جس میں بنی اسماعیل اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اور کتنا وقت لگتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی مشہور روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسکیم میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا، اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل کا انداز اختیار کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ تم یوں سمجھو کہ کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری دی گئی اور یہ ذمہ داری ظہر تک ان کے پاس رہی،
اچھا
یہاں تک کہ پھر وہ معزول کر دیے گئے، اور پھر عصر کے بعد ایک دوسری قوم کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور مغرب پر وہ بھی معزول کر دی گئی، اور اب یہ ذمہ داری ہمارے پاس ہے۔
تھوڑا سا ہی وقت ہے یعنی کہ وہ ظاہر،
تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ در حقیقت کم و بیش برابر ہی تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی 2000 سال کے قریب وہ اور 2000 سال کے قریب یہاں۔ ہو سکتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم ہے، اس میں اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا، لیکن یہ طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ گویا 3 ادوار بن گئے۔ ایک پہلا دور وہ ہے کہ جس میں ہر قوم کی طرف رسول بھیجے گئے، دوسرا دور وہ ہے کہ جس میں ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا گیا۔ ذریت ابراہیم کے پھر 2 دور پیدا ہو گئے، یعنی ایک وہ جس میں بنی اسحاق اس منصب پر فائز رہے، اور دوسرا وہ کہ جس میں ان کی معزولی کے بعد پھر بنی اسماعیل اس منصب پر فائز کیے گئے، اور وہ اب قیامت تک اس منصب پر فائز رہیں گے۔
ٹھیک ہے، اچھا اب ہم دیکھتے ہیں، ذرا آتے ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام کے ولادت پر، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک موجزانہ طریقے سے ان کی ولادت ہوئی، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی حکمت بیان کی ہے کہ یہ اس طرح سے معجزانہ طریقے سے سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کے پیچھے کوئی ریزن تھی، یا اللہ نے ایسی کوئی بات حکمت بیان نہیں کی فرمائی ہے؟
اس کو ایک جملے میں قرآن مجید نے ادا کر دیا ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام کو اصل میں زمین پر قیامت کی نشانی بنا دیا گیا ہے. انہ العلم للساعة، اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ ساری نبوت کی دعوت کا مسئلہ اصل میں قیامت ہی ہے.
صحیح ہے،
دیکھیے نا، جب آپ دین پیش کرتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر کیا کہتے ہیں؟
کہ
دنیا عارضی ہے، اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، ایک دن خدا کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے، ہم سب کو اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے. یہی چیز ہے نا جس کو لے کے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں. یعنی پیغمبروں کی دعوت کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ یہی ہے کہ وہ آخرت کی منادی کرتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پے وہ نشانیاں لوگوں کے سامنے رکھیں جس کے بعد انکار کی گنجائش نہ رہے. تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ چونکہ ایک ایسی قوم پر اتمام حجت کے لیے آئے تھے جس کو اللہ نے خاص منتخب کیا تھا، جس کو ایک بڑی ذمہ داری دی تھی، اور پھر وہ جیسے کہ خود بیان کرتے ہیں انجیلوں میں کہ گویا اب ان کے پاس ایک کلہاڑا ہے جو ایک قوم کی جڑوں پر رکھ دیا گیا ہے. اب یہ آخری فیصلہ ہے جو اس قوم کے بارے میں سنایا جانا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گھر کیسے بسا سکتا ہوں، میری تو پوری کی پوری قوم کے اوپر وہ افتاد آنے والی ہے کہ جو ایک تاریخی واقعہ بن جائے گی. ان سے پہلے حضرت یحییٰ ان کی منادی کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ بڑے غیر معمولی معجزات وابستہ کیے گئے تاکہ ایک قوم جو سرکش ہو چکی ہے، خدا سے بیگانہ ہو چکی ہے، جس کے پاس خدا کی ہدایت تھی اس نے اس کو پسے پش ڈال دیا ہے، جو خدا کے قانون کو پسے پش ڈال کر کھڑی ہو گئی ہے، اس قوم کے اوپر اللہ کی حجت اس درجے میں تمام ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہ رہے باقی. یوں سمجھ لیجئے کہ جن کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا تھا، یہ ان پر اتمام حجت کرنے کے لیے آ گئے. یعنی اس سے پہلے جو ہم رسولوں کی داستانیں پڑھتے ہیں، جیسے کہ حضرت صالح ہیں، حضرت ہود ہیں، وہ اپنی اپنی قوم پر اتمام حجت کر رہے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو قوم خود نبوت کے منصب کے لیے منتخب کی گئی ہے اس کے لیے خدا کا آخری فیصلہ بن کے آئے ہیں. تو یہ غیر معمولی اہتمام کیا گیا، اور اس لیے بھی کیا گیا کہ ان کی شخصیت کے ذریعے سے گویا خدا کی گواہی کو دنیا کی صفحات تاریخ پر ثبت کر دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا ہی ہے. چنانچہ ان کی بن باپ کی پیدائش ہوئی، یہ ظاہر ہے غیر معمولی معاملہ. ان کو جو معجزات دیے گئے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے غیر معمولی معجزات ہیں. قرآن مجید نے ان کو بیان کر دیا ہے، یعنی وہ ایک برس کے مریض کو درست کر دیتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، یہاں تک بیان کیا گیا.
صحیح بات ہے.
اچھا، انہوں نے گہوارے میں اپنی نبوت کا کلام کیا ہے. تو یہ سب باتیں قرآن مجید نے بیان کر کے یہ بتایا کہ اس درجے میں ہم نے حقیقت کو واضح کیا. اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ علم سے، عقل سے اگر آپ بات نہیں سمجھیں گے تو پھر یہی چیز ہے نا کہ آپ کے سامنے کچھ پردے اٹھا دیے جائیں، کچھ حجابات اٹھا دیے جائیں. وہ حجابات کیسے اٹھتے ہیں؟ وہ خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے کسی شخص کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ. اسی چیز کو اصل میں دینونت یا جزا و سزا برپا کرنے کی تمہید کہا جاتا ہے. یعنی جب یہ ظہور ہو جاتا ہے تو پھر گویا اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے. تو اتمام حجت کے لیے ان غیر معمولی چیزوں کا ظہور ناگزیر ہے کہ جس کے بعد پھر کسی کے پاس عذر نہ رہے، یعنی اندھے بھی مان لیں.
اچھا جاوید صاحب، مگر ہم یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ قوم جو ہے وہ ہٹ دھرم ہو گئی تھی، قوم نہیں مان رہی تھی، ایک بات جو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ یہ کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان میں یہود ہیں اور نصارہ ہیں. یہود کے بارے میں یہ ایک عام تاثر ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر باقی تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں یہود، اور جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں. اس کا مطلب یہود جیسے بھی تھے وہ حضرت موسیٰ سے یہ بھی کہتے تھے کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، لیکن وہ ایمان لاتے تھے، ہر ایک پر ایمان لاتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ چلیں سمجھ میں آتی ہے، تعصب کی وجہ سے نہیں لائے کہ وہ بنی اسماعیل ہیں، مگر یہ سیدنا مسیح علیہ السلام تو تھے ہی بنی اسحاق میں سے، ان پر ایمان نہ لانے کی وجہ اور ضد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ سب پہ ایمان لاتے جا رہے تھے، نافرمانی بھی کرتے تھے پر ایمان لا رہے تھے، ان پر ایمان نہ لانے کی وجہ.
اچھا سوال آپ نے کیا، اور دیکھیے اس میں بڑی الجھنوں کا حل آپ کو مل جائے گا. کسی امت یا کسی قوم میں جب تک مذہبی پیشوائیت وجود میں نہیں آتی، اس وقت تک دعوت دینا بھی آسان ہوتا ہے، بات پہنچانا بھی آسان ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی لانی ہے تو وہ بھی بہت آسان ہوتی ہے. مذہبی پیشوا کیا کرتے ہیں؟ وہ اصل میں مذہب کی ایک خاص تعبیر کو اور اس کے خاص ظہور کو آخری حجت قرار دے دیتے ہیں. بنی اسرائیل کی اگر آپ تاریخ پڑھیں
جی
تو جب تک ان کے ہم مذہبی پیشوائیت بطور ایک ادارے کے قائم نہیں ہوئی اس وقت تک معاملہ آسان رہا.
ٹھیک ہے,
نبی بھی آتے رہے,
صحیح,
مانے بھی جاتے رہے. جیسے ہی مذہبی پیشواؤں نے ہیکل کا نظم سنبھال لیا اس کے بعد پھر انہوں نے کسی کو چیلنج نہیں کرنے دیا. پھر وہ حادثات ہوئے جن میں پیغمبروں کو قتل کیا گیا, قرآن مجید یہ کہتا ہے نا.
رائٹ.
پھر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ قرآن نے بھی بیان کر دیا ہے اور وہ بائبل میں بھی بیان ہو گیا. یعنی انہی کے ایک بادشاہ کے کہنے پر آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کا سر کاٹ کے رکاسا کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. اور بہت سے پیغمبروں کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا. یعنی بعض پیغمبروں کو جلاوطن کر دیا گیا, بعض کو گھروں سے نکال دیا گیا, اور جیسے کہ میں نے عرض کیا بعض کو قتل تک کر دیا گیا. یہ صورت پھر پیدا ہو جاتی ہے. اس میں جو بنیادی کردار ادا کرتے ہیں وہ مذہبی پیشوا ادا کرتے ہیں.
مذہبی پیشواؤں کا اس کا مطلب انانیت, ان کا تعصب.
ظاہر ہے کہ جب وہ مذہب کے اصل علمبردار وہ ہوتے ہیں تو پھر کسی چیلنج کو گوارا نہیں کرتے. یعنی دین میں علم کی روایت, علمی روایت رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. دین کے علماء ہیں, دین کو جاننے والے لوگ ہیں, وہ اس اصول پر کھڑے ہیں کہ ہم نے ایک بات کو سمجھا ہے, دلیل کے ساتھ سمجھا ہے. اگر کوئی اس سے زیادہ بہتر بات سامنے آ جائے گی, کیونکہ آپ انسان ہیں نا, دین کی تعبیر کر رہے ہیں یا اس کو سمجھ رہے ہیں, تو ہم اس کو قبول کر لیں گے. لیکن جب یہ چیز نہیں رہتی تو پھر ایک خاص طرح کی مذہبی روایت وجود میں آتی ہے. اس میں مذہبی پیشواؤں کی ایک خصوصی حیثیت مسلم ہو جاتی ہے. وہ پھر سمجھتے ہیں کہ دین وہ ہے جو ہم کہتے ہیں, دین کا ظہور وہ ہے جو ہماری ذات میں ہوا ہے, جن روایات کو ہم نے اختیار کیا ہے ان پر اب کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہو سکتی. اس میں اس طرح کی تعبیریں پھر وجود میں آتی ہیں کہ یہ ہمارے جمہور کا مذہب ہے, اس بات کے اوپر تو ہمیشہ سے ہمارے آبا کا اجماع رہا ہے, یہ بات تو ہمیشہ سے مانی ہوئی ہے. یہ چیز جس جگہ پیدا ہو جاتی ہے, دیکھیے یہ مسیحیوں کے ہاں پیدا ہوئی, ان کے ہاں پاپائیت کا ادارہ وجود میں آ گیا. اب یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ اس کو چیلنج کیا جائے. یہی چیز یہود کے ہاں بھی ہوئی, یہی چیز ہمارے ہاں بھی ہو چکی. تو یہ جہاں بھی ہو جائے گی وہاں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب لوگوں کو دین کیسے بتایا جائے, کیونکہ دین کو بتانے سے پہلے آپ کو بہت سے فتووں کی زد میں اپنے آپ کو لانا ہوگا. اور اگر ان کے پاس اقتدار ہوگا, ان کے پاس طاقت ہوگی, اگر وہ آپ کو پھانسی چڑھا سکتے ہوں, سلیب دے سکتے ہوں, تو اس سے دریغ نہیں کریں گے.
وہ کر گزریں گے.
چنانچہ اس موقع پہ اگر آپ دیکھیں تو جو رومی حکمران ہیں وہ سیدنا مسیح علیہ السلام سے کوئی انعد نہیں رکھتے. یعنی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ پوری قوم ان کی کیوں مخالف ہو گئی ہے. اچھا, پوری قوم بھی کہاں مخالف ہو گئی ہے. آپ اگر انجیلوں کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگ تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں گلیوں میں نکل آتے ہیں. وہ ان سے شفا حاصل کرتے ہیں, وہ ان کی باتیں سنتے ہیں, وہ ان کی تمثیلوں سے لذت اندوز ہوتے ہیں. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو عام بنی اسرائیل نے رد نہیں کیا.
صحیح بات ہے.
جو لوگ ان کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں وہ اصل میں کون لوگ ہیں؟ وہ مذہبی پیشوا ہیں, وہ سردار کاہن اور اس کے کارندے ہیں, وہ ان کے فقیہ اور ان کے فریسی ہیں. یہ لوگ ہیں, یعنی مذہبی
دین کو جانتے تھے, وہ
دین کو جانتے ہیں. اگر آپ انجیل کو پڑھیں تو انہی کو مخاطب کر رہے ہیں. وہ بار بار اگر آپ پہاڑی کے آواز میں دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تم لوگ ہو کہ جو لوگوں کو دین بتانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, اور تمہارا حال کیا ہو گیا ہے کہ سونف اور زیرے کے اوپر تو دہیکی بتاتے ہو, عشر کے فتوے دیتے ہو, اور لوگوں کا خون تم نے حلال کیا ہوا ہے. تم تو سفیدی پھر بھی قبروں کی مانند ہو کہ ان کے اندر ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا, اوپر سے بہت خوبصورت نظر آتی. تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگلتے ہو. تو یہ جو انہوں نے سب تبصرہ کیا ہے یہ اصل میں اس پیشوائیت پر کیا ہے. یہ جس وقت اس طریقے سے منظم ہو جاتی ہے تو پھر یہ اپنے لیے کوئی چیلنج گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. یہ اپنے لوگوں سے باہر کسی آدمی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. یہ آپ پوری تاریخ میں دیکھ سکتے
ہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے. اچھا جاوید صاحب, یہ
نتیجے کے طور پر آپ دیکھیں کہ جس وقت اس نے کہا رومی حکمران نے پلاتس نے کہ میرے پاس ایک برابا ڈاکو ہے اور ایک مسیح ہے,
کسے چھوڑ دوں میں,
تو مجھے آج کے دن کسی ایک کو چھوڑ دینا ہے. تو آپ یہ جانتے ہیں کہ مذہبی پیشواؤں نے کیا آواز بلند کی. انہوں نے کہا کہ اب ڈاکو کو چھوڑ دیں ہمارے لیے. یہی لوگ تھے کہ جن کو ہیکل میں جا کے سیدنا مسیح علیہ السلام نے توجہ دلائی اور یہ کہا کہ تم نے تو میرے باپ کے گھر کو چوروں کا بھٹ بنا دیا ہے. وہ اس طرح کی جو تعبیریں اختیار کرتے ہیں ان کو انجیل میں پڑھیے تب اندازہ ہوتا ہے کہ کسی قوم میں جب وہ کوئی مذہب کو ماننے والی قوم ہوتی ہے, بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اس کے مذہبی رہنما بن جاتے ہیں, دین کے عالم نہیں رہتے.
یعنی
دیکھیے دین کا عالم جو ہے وہ تو دلیل سے بات کرے گا, اپنی بات کہہ دے گا, شائستگی کے ساتھ اپنا مقصد پورا کر دے گا. اس کے سامنے صرف یہ ہوگا کہ مجھے حقیقت کو جاننا ہے, تحقیق کرنی ہے, اپنی تحقیق بیان کر دینی. یعنی جیسے آپ دنیا دوسرے علوم کو ماہرین کو دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں, اپنی بات استدلال سے بیان کر دیتے ہیں, کسی کے پیچھے لٹ لے کے نہیں پڑتے.
ہمارا بھی تو یہی حال ہے آج,
ایسے ہی ہوتا
ایسا ہی حال.
یعنی جس جگہ بھی یہ چیز ہو جائے, اگرچہ ہمارے ہاں اس طرح کا ادارہ قائم نہیں ہوا, بنی اسرائیل کے ہاں تو سردار کاہن کو ایک خصوصی حیثیت تھی, مذہبی پیشوائیت ایک تنظیم کی شکل اختیار کر گئی تھی, اس میں ایک ہیرارکی وجود میں آ گئی تھی, بالکل ایسے جیسے کہ مسیحیوں کے ہاں پاپائیت کی صورت میں آ گئی. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوا, لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہو گیا ہے. یعنی ہر چند کہیں کہ ہے نہیں
ہے,
لیکن یہاں ہو گیا ہے.
اچھا جاوید صاحب, یہ ایک سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اسے منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں, میں اسی کی تصدیق کرنے آیا ہوں, اسی کو پھیلانے آیا ہوں. تو پھر اب ایک سوال ہے جو کہ ہمارے ایک آڈینس نے ای میل سے بھی پوچھا تھا, وہ یہ کہ پھر انجیل کا مقصد کیا تھا جب وہ موسوی شریعت ہی کے فالوور تھے, تو پھر انجیل کیوں اتاری گئی؟
دین کے دو حصے ہیں, ایک تعلق دین کے عقائد اور اخلاق سے ہے. یہ دیکھیے فلسفے کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی کلاسیکی صورت میں کیا ہے, وہ میٹا فزکس اور ایتھکس ہے.
ہاں ٹھیک ہے,
باقی دوسری شاخیں تو بعد میں پیدا ہوئی ہیں جتنی بھی ہیں, اور ان سب کو گویا ضمنی لحاظ سے فلسفے کی اصل سے متعلق کیا جاتا ہے, ورنہ اصل فلسفے کے مباحث یہی ہوتے ہیں. مذہب میں بھی اصل چیز یہی ہے, یعنی اس حقیقت کو سمجھنا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے, اپنی ابتدا کو سمجھنا, اپنی انتہا کو سمجھنا, یہ جاننا کہ اس کائنات کا خالق کیا صفات رکھتا ہے, یہ معلوم کرنا کہ اس کے کیا سنن ہیں جن کے تحت وہ دنیا والوں کے ساتھ معاملہ کرے گا, یہ معلوم کرنا کہ اس دنیا کا انجام کیا ہونا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم عقائد کے طور پر بیان کرتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز جو دین کی اصل ہے وہ ہمارے اخلاق ہیں. یعنی ان کے لیے دین نے کچھ آدرش, کچھ نصب العین بیان کیے ہیں,
معاملات
ہمارے اخلاق کی وجود کو کیسا پاکیزہ ہونا چاہیے.
ٹھیک,
تو یہ دو چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں یہی اصل میں اصل دین ہے, اس کو قرآن مجید الحکمہ سے تعبیر کرتا ہے. دوسرا حصہ شریعت ہے, یعنی جس میں انہی اخلاقی مقدمات پر مبنی قانون دیا جاتا ہے, شریعت دی جاتی ہے,
اپلیکیشن
ان کے اپلیکیشن, یعنی قانون میں چیزوں کو متعین محدد کر دیا جاتا ہے. قانون کے پھر دو حصے ہوتے ہیں, ایک وہ ہے کہ جس کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے ہے, ایک وہ ہے جس کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی سے.
ٹھیک ہے,
تو یہ جو قانون یا شریعت ہے اس کو قرآن مجید اپنی تعبیر کے مطابق الکتاب بھی کہتا ہے, شریعت کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کرتا ہے.
ٹھیک ہے,
میں نے اپنے ہاں اسی کو قانون کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. یعنی جو دین کے احکام ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے متعین طور پر کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. آپ ایک مثال سے اس کا فرق سمجھ لیں, یعنی یہ بات کہ بدکاری نہیں کرنی ہے.
ٹھیک ہے,
بدکاری ایک بری چیز ہے, یہ اخلاق کی تعلیمات پر مبنی ہے.
ٹھیک ہو گیا,
لیکن بدکاری اگر ہوئی ہے تو اس کی ایک سزا ہوگی, اور وہ سزا متعین طور پر یہ ہے جیسے ہمارے یہاں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے, جیسے تورات میں بیان ہوئی ہے. تو یہ شریعت ہے. تو اگر آپ تورات کا مطالعہ کریں, جس کو وہ کہتے ہیں نا میں تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا, تو تورات سراسر شریعت ہے.
اچھا ٹھیک ہے,
یعنی اس میں قانون بیان کیا گیا ہے, اور قانون کا بھی وہ حصہ زیادہ نمایاں طور پر بیان ہوا ہے جس کا تعلق بنی اسرائیل کی اجتماعی حیثیت سے ہے. یعنی بنی اسرائیل اب ایک قوم بن چکے ہیں, ان کا ایک باقاعدہ نظم اجتماعی قائم ہے, ایک باقاعدہ حکومت ان کے اندر قائم ہو چکی ہے, ایک خطہ ارض ان کے لیے خاص کر دیا گیا ہے, اس کے لحاظ سے بہت سے احکام ان کو دیے گئے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو ایک لحاظ سے وہ قانون ہے. تورات کے لفظی معنی بھی قانونی کے ہیں.
رائٹ,
یعنی جو لفظ تورا بولتے ہیں آپ, تو عبرانی زبان میں یہ قانون کے لیے,
مطلب قانون, ٹھیک ہے,
لا کے لیے استعمال ہوتا ہے. حکمت کا پہلو نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا.
رائٹ,
یعنی عقائد کیا ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے, یہ خود دین کے احکام کے اندر اصل روح کیا ہے, وہ کیا شخصیت ہے جو ان کے ذریعے سے بننی چاہیے. یعنی قانونی پہلو نے غلبہ پا لیا تھا. یہ بھی امتوں کی بدقسمتی ہے, یعنی اس میں عام طور پر یہ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی یہی ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ دین کی حکمت کو بیان کرنے والے لوگ, دین کی اصل کو بیان کرنے والے لوگ, دین کو بحثیت مجموعی دیکھنے والے لوگ اس طرح لوگوں کے ہاں مقبول نہیں ہوئے جس طریقے سے مثلاً فقہ کے آئمہ مقبول ہے.
صحیح,
اس لیے کہ قانونی ڈھانچہ جب بن جاتا ہے تو آپ اسی کے اندر رکھ کر دین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہی چیز ان لوگوں کے ہاں بھی ہو چکی ہوئی تھی. اس لیے یہ ضروری ہوا کہ حکمت کو زیادہ نمایاں کیا جائے. دین اصل میں کیا ہے؟ خدا کی سچی محبت، خدا کی سچی معرفت، آخرت کا استحضار، دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر دنیا کو بسر کرنا، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کی یاد دہانی کی ضرورت تھی. تو سیدنا مسیح علیہ السلام پر انجیل اس مقصد سے نازل کی گئی، یعنی دین کے اس حصے کو بڑی تفصیل سے یہ بیان کرتی ہے. اس کو قرآن نے خود بیان کر دیا ہے، یہ بتا دیا کہ ہم نے تورات نازل کی، یعنی وہ ایک کتاب تھی جس میں قانون تھا،
ٹھیک ہے،
اور یہ کیا ہے؟ انجیل، حکمت.
ٹھیک، تو اسی کی جو ڈویژن ہے، اسی کو ہم جو آج کے دور میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جو کہتے ہیں، عہد نامہ عتیق اور جدید، یہی ڈویژن ہے.
اصل میں دیکھیے، اس میں بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بائبل ہمارے پاس جس شکل میں آتی ہے،
جی،
اس میں کتاب مقدس لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک مجموعہ ہے کوئی 1500 صفحے سے زیادہ کا،
ٹھیک ہے،
یہ سارا کا سارا الہام نہیں ہے.
بالکل ٹھیک ہے،
یعنی اس میں تورات ہے،
تاریخی ریکارڈ بھی ہے،
اس میں زبور ہے، اس میں انجیل ہے، اس میں انبیاء کے صحائف ہیں، وہ اس کے اندر ہیں،
صحیح ہے،
لیکن اس میں بنی اسرائیل کی پوری تاریخ
بھی ہے،
اس میں خود حضرت مسیح علیہ السلام کی پوری تاریخ ہے. یعنی انجیلیں بھی اس طریقے سے نہیں ہیں جیسے ہمارے یہاں قرآن ہے. تورات کو تو مرتب شکل میں اس کا حصہ بنایا گیا ہے، یعنی تورات بھی بالکل اسی طرح نازل ہوئی ہے جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے. جس طرح قرآن مجید کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے تھوڑے تھوڑے حصے نازل ہوئے، صورتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ پھر اس کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دیا گیا.
ٹھیک،
قرآن مجید کی تاریخ یہی ہے، یہی تاریخ تورات بھی ہے. چنانچہ اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو اس کی جو پہلی چار کتابیں ہیں، یعنی پیدائش میں، خروج میں، گنتی میں، احبار میں، پہلی چار کتابوں میں یہ ترتیب نزولی سے بیان ہو رہی ہے.
بالکل صحیح ہے،
تاریخ بیان ہوتی ہے، بنی اسرائیل مصر سے نکلے ہیں، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، اس کے دوران میں تورات کے احکام بھی آ جاتے ہیں. وہاں تاریخ اور الہام دونوں ملے ہوئے.
صحیح.
اس کے بعد کتاب استثناء ڈیٹرانومی ہے، جس میں در حقیقت تورات کو پھر مرتب شکل میں پیش کیا گیا ہے.
ٹھیک،
چنانچہ وہ آپ اس کو پڑھیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ وہ ایک ترتیب دے کر ایک باقاعدہ کتاب کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. انجیل کے ساتھ یہ بھی نہیں ہو سکا، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کو چونکہ موقع ہی نہیں ملا، تو اس وجہ سے وہ ہمارے پاس اسی تاریخی ترتیب سے ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے تو ان کی سیرت جو لوگ بیان کر رہے ہیں، واقعات جو لوگ بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر کہیں کہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ تب مسیح نے یہ کہا، تب یہ تمثیل سنائی، تب یہ باز کہا، یہ اس کے اندر آتا ہے. اور جہاں آتا ہے وہاں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا کہنے، یہ تو سراسر الہام ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ آسمان بول رہا ہے براہ راست.
اچھا جاوید صاحب، یہ جو آپ بار بار یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ انجیل کو ذرا پڑھیے تو اس میں اس طرح سے موجود ہیں چیزیں، یا جیسے کہ آپ نے ماؤنٹ سرمن جو ہے اس کا حوالہ دیا آپ نے، پہاڑی کا واز ہے، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خطبہ حجت الوداع کی جس طرح سے اہمیت ہے اسی طرح سے یہ جو ماؤنٹ کا جو سرمن ہے اس کی بھی اہمیت ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید کی موجودگی میں اب انجیل، زبور، تورات کی طرف ہمیں ریفر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے اندر بڑی تحریف ہوئی ہوئی ہے. جب ہمارے پاس فائنل ورژن موجود ہے تو پھر ہمیں اس کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، یہ جو پہاڑی کا واز ہے یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے الہام کا حصہ ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے. انجیل میں جس جگہ آپ کو اس طرح کی عبارات ملتی ہیں ان کے بارے میں صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے.
صحیح ہے،
اس کو اگر آپ انجیل میں پڑھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ تو در حقیقت انجیل کا بھی دل ہے. یعنی اگر آپ انجیل کو دیکھیں تو انجیل کا بھی دل ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، تو بالکل یہی نوعیت اس کی ہے.
ٹھیک،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اسے ضرور پڑھنا چاہیے، ہر شخص کو ایک بار ضرور اس کا مطالعہ.
قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی
میں وہی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں،
جی،
اس کے اندر در حقیقت ہماری تصویر ہے.
اچھا،
یعنی جب کوئی مسلمان قوم بگڑ جاتی ہے، جب ان کے ہاں مذہبی پیشوائیت بگاڑ کو آخری انتہا تک پہنچا دیتی ہے، جب ان کے اخلاق برباد ہو جاتے ہیں، جب ان کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کیا حالات ہوتے ہیں؟ تو اس میں وہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. اب رہا آپ کا سوال، تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں انہوں نے در حقیقت قرآن کو نہیں پڑھا ہوتا. قرآن مجید جگہ جگہ خود انجیل کے حوالے دیتا ہے، جگہ جگہ خود زبور کے حوالے دیتا
ہے، پڑھو،
جگہ خود تورات کے حوالے دیتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ہدایت ہے، جس کے اندر نور ہے. ان لوگوں کو جن کو دعوت دے رہا ہے, مسیحیوں کو دعوت دے رہا ہے, یہود کو دعوت دے رہا ہے, ان سے بھی کہتا ہے کہ لاؤ تورات, ان سے کہتا ہے کہ تم اگر قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے ہو تو اس وقت تک ہمیں دعوت دیں گے تم قرآن پر ایمان لاؤ, لیکن جب تک ایمان نہیں لاتے تو تمہیں انجیل پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بھی خدا کی ہدایت ہے. تو یہ کتابیں ہیں جن کا قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے, قرآن مجید کا پس منظر ہے. قرآن مجید کا عام طریقہ یہ ہے کہ جس معاملے میں کوئی چیز تفصیل کے ساتھ تورات میں بیان ہو گئی یا انجیل میں بیان ہو گئی ہے یا بائبل کی تاریخ میں بیان ہو گئی ہے تو وہ اس کی تفصیل اس کا مختصر حوالہ دے دے گا. آپ سورہ بقرہ کو پڑھ لیجئے, اس میں جگہ جگہ بنی اسرائیل کی اسی تاریخ کے حوالے دیے گئے, ان کی تفصیل آپ کو وہیں سے معلوم ہوگی. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا مستند ترین ذریعہ کیا ہے, وہ قرآن مجید.
ٹھیک,
قرآن مجید فرقان ہے, قرآن مجید میزان ہے, قرآن مجید وہ آخری اتھارٹی محروم کر رکھا ہوا ہے. تو ان سب کو پڑھنا چاہیے لیکن قرآن مجید کی روشنی میں. اور یہ بات کسی مذہبی تعصب کی بنیاد پر میں نہیں کہہ رہا, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے اس میں قرآن مجید ہی اپنی اصل زبان میں ہمارے پاس موجود ہے.
ٹھیک,
اور جب اصل زبان میں ہے اور آخری کتاب بھی وہی ہے تو یہ دونوں چیزیں مل کر اسی کو اتھارٹی دیتی ہیں. عقل اور علم کا تقاضا بھی یہی ہے, اور اس نے اعلان بھی یہ کر دیا ہے کہ وہ میزان اور فرقان ہے, اور اس لیے نازل کیا گیا لے یقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں.
ٹھیک جاوید صاحب, ایک امپورٹنٹ اب سوال یہ, دو سوالات ہیں جو امپورٹنٹ ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے معاملے میں, سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں, اللہ تعالیٰ نے اپنی عدالت کا ظہور کیسے فرمایا؟
یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ابھی عرض کر چکا کہ ان کو آپ ان قوموں پر قیاس نہ کریں جو انفرادی نبوت کے دور میں ہوئی, جیسے قوم ہود ہے, جیسے مثال کے طور پر قوم سمود ہے, جیسے فرعون کی قوم ہے, جیسے قوم لوط ہے. یہ بنی اسرائیل ہے,
ٹھیک ہے,
یہ خدا کی منتخب قوم ہے.
رائٹ,
وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ, قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے عَلَىٰ عِلْمٍ کا انتخاب کیا ہے کہ دنیا میں یہ ہماری دعوت کے علمبردار بن کے
ممتاز قوم ہے.
یہ کوئی معمولی قوم نہیں ہے, یہ عام قوموں میں سے ایک قوم نہیں ہے. تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے جب ان کے اوپر اتمام حجت کر دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی سزا کا اعلان کیا.
ٹھیک ہے,
یعنی جس طریقے سے رسولوں کے منکرین کے لیے سزا کا اعلان کیا جاتا ہے. اب جزا و سزا کی نوعیت ان کے معاملے میں دوسری اقوام سے مختلف کیوں ہو گئی؟ پہلے اس قانون کو سمجھ لیجیے وہ کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ قانون یہ ہے کہ اگر تو اللہ کے رسول کے ساتھ بہت سے لوگ ہوں گے تو عذاب ان کی تلواروں سے آئے گا.
ٹھیک ہے,
جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوا.
ٹھیک ہے,
یعذبہم اللہ بأیدیکم. اور اگر زیادہ نہیں ہوں گے, رسول کو اٹھا لیا جائے گا, پھر آسمان سے عذاب آئے گا. یہ تو دو صورتیں ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک تیسری چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا رسول کی موجودگی میں آئے گا؟ تو قرآن نے بطور اصول یہ بیان کر دیا, جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو یہ آیت سنا چکا ہوں کہ اما نورینک کا بعض اللہ زین آئے اور نتوفینک. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہا, سورہ زخرف میں کہا فاما نذہبن بک, یا ہم آپ کو لے جائیں گے اور یا پھر جس چیز کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ آپ کو دکھا دیں گے. اور اس میں بعض اللہ زین آئے, یعنی اس کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں گے, کچھ حصہ بعد میں ظہور پذیر ہوتا رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں اب ایک اور پہلو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سزا دی جائے گی منکرین کو, جو سزا دی جائے گی, کیا وہ ایک ہی سزا ہوگی؟ قرآن نے یہ بتا دیا کہ نہیں, اس سزا میں بھی فرق کیا گیا ہے. اگر تو منکرین مشرکین ہیں, جن کو قرآن اپنی اصطلاح میں مشرکین کہتا ہے, یعنی شرک کو انہوں نے مذہب کے طور پر اختیار کیا ہوا ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی قوم شرک کرتی ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. لیکن شرک کو بطور مذہب اختیار کیا ہوا ہے تو پھر انہیں موت کی سزا دی جاتی ہے, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر محکومی کی سزا دی جاتی ہے.
ٹھیک,
یعنی جو سزا ہے وہ بھی یہ ہے. یہی دیکھیے جو قاعدہ یہاں ہے, یعنی اگر کوئی شرک کو بطور دین اختیار کیے ہوئے ہے اور نہیں اختیار کیے ہوئے, تو فرق کیا گیا, یہی فرق آخرت میں بھی کیا گیا. اس لیے کہ یہ جو دینونت اور جزا و سزا ہے جو یہاں ظاہر ہوتی ہے رسولوں کے اتمام حجت کے بعد, اسی کا ظہور وہاں بھی ہونا ہے. تو وہاں بھی یہ کہا گیا نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وہ یغفر ما دون ذلک, اس کے نیچے جس کے لیے جو چاہے گا معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا میں یہ فرق کیا جاتا ہے. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہی ہوا, یعنی جو مشرکین تھے ان کے لیے سورہ توبہ میں موت کی سزا کا اعلان کیا گیا، اور جو اہل کتاب تھے وہ ظاہر ہے کہ شرک کو دین کے طور پر اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں محکومی کی سزا کا اعلان کیا گیا.
ٹھیک.
تو بنی اسرائیل کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ شرک کو بطور دین نہیں اختیار کیے ہوئے، اس وجہ سے ان کے لیے بھی محکومی کی سزا کا اعلان کیا گیا، اور یہ سزا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے ذریعے سے دلوائی جن کے بارے میں قرآن نے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ عباد اللی اولی باسن شدید، یعنی جیسے ہی سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ان کو اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ قرآن نے بیان کیا
جی.
یعنی یا نورینہ کا ہوگا یا نتوفینہ کا ہوگا، تو ان کی وفات کا جب فیصلہ ہو گیا ان کو اٹھا لیا گیا، تو اس کے فوراً بعد آپ دیکھتے ہیں یعنی کوئی 10-15 سال ہی گزرے ہیں کہ پھر رومیوں نے آ کر بالکل اینٹ سے اینٹ بجا دی یروشلم کی. یعنی رومی حکمران تیتس نے جس طریقے سے پھر برباد کیا ہے، تو گویا خدا کا عذاب اور قہر تھا جو ٹوٹ پڑا، اس کی نوعیت بالکل وہی تھی جس کو اقبال نے بیان کیا نا کہ اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز. تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے لایا اور پھر ان کو سزا دی. تو ایک پہلو سزا کا ہوتا ہے، محکومی کی سزا دے دی گئی، یہ غلام
قیامت رہے گی
نکال لیے گئے، یعنی ایک یہ کیا گیا. دوسری جانب یہ اعلان کر دیا گیا کہ بتدریج قیامت تک کے لیے مسیح کے ماننے والوں کا ان پر غلبہ قائم ہو جائے گا. چنانچہ دیکھیے کہ اس دینونت کو قرآن مجید نے کیا شاندار الفاظ میں بیان کیا ہے، یہ کہا انی متوفق، میں آپ کو وفات دوں گا.
بالکل صحیح ہے،
انی متوفق ورافیو کا علیہ اپنے پاس لے جاؤں گا، وہ متاہروں کا من الذین کفروا، ان منکروں سے آپ کو الگ کر دوں گا، نجات دے دوں گا. متاہروں کا من الذین کفروا وہ جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تک تیرے ماننے والوں کو ان منکرین پر غلبہ دیے رکھوں. یہ وہ دینونت ہے، یہ وہ جزا و سزا ہے جس کا ظہور قیامت تک کے لیے ہو گیا ہے. یہ چیز ہے کہ جس سے سیدنا مسیح علیہ السلام قیامت کی نشانی بن کے رہ گئے، گویا ان کی دینونت کو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ اس وقت بھی برپا ہے، وہ پچھلے 1500 سال سے 2000 سال سے برپا ہے، پچھلے 1500 سال سے قرآن کا یہ اعلان ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی تغیر نہیں ہوا، یہ قیامت تک اسی طرح برپا رہے گا. یہ کوئی حکیم یا فلسفی کے الفاظ نہیں ہے کہ تحریر ہو جائے، یہ خدا کا اعلان ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 1500 سال کی تاریخ اس کی تصویب کر رہی ہے، یہ قیامت تک اسی طریقے سے رہے گا، یہ بتا دیا گیا. اس میں الفاظ یہی ہیں، وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ.
یوم القیامہ. اب اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے شرک کو بطور مذہب نہیں مانا تھا ان کے لیے محکومی کی سزا ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں شرک آ گیا، عقیدہ تثلیث جو آیا، اور پھر قرآن مجید خود یہ کہتا ہے کہ ہم عیسیٰ سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو جو ہے وہ معبود بنا لو، رب بنا لو. اس کا مطلب اب سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے شرک کو بحیثیت عقیدہ مانا ہوا ہے، یہ بات صحیح ہے جاوید صاحب؟
نہیں، بالکل نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں ہم توحید کے علم بردار، یعنی وہ اصل میں تاویل کرتے ہیں اس کی.
اچھا، وہ تاویل کرتے ہیں.
جیسے ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ بہت آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سری شرک ہے. ہم مسلمانوں کے ہیں، بہت سے فرقے ہیں، بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے ایسے عقائد اختیار کر رکھے ہوئے ہیں، ایسے اعمال اختیار کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ اصول قرآن مجید نے ہم کو بتایا کہ جس وقت کوئی قوم شرک کو بحیثیت دین اختیار کر کے یہ کہتی ہے کہ شرک ہی اصل دین ہے.
تو جاوید صاحب، اس طرح تو وہ کفار مکہ تھے، وہ بھی تاویل ہی کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ وہ سفارشی ہیں ہمارے لیے، وہ تاویل ہی تو کرتے تھے ان کو شرک.
وہ یہ کہتے تھے کہ خدا نے ان کو اپنا شریک ٹھہرایا ہے.
اچھا،
اور شریک کس پہلو سے ٹھہرایا؟ اس پہلو سے ٹھہرایا،
رائٹ،
یہ کہتے تھے. تو اس وجہ سے قرآن مجید نے ان کے لیے مشرکین کا لفظ استعمال کیا بطور اصطلاح، اہل کتاب کے لیے نہیں کیا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب کو ہمیشہ الگ سے ایک گروہ کے طور پر بیان کیا اور سزا میں بھی فرق کیا. تو یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگا. ایک شخص پر کیا یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ شرک ہے؟ ہم اصل میں جب خود ایک چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شرک ہے تو اس کا اطلاق دوسرے آدمی پر کر ڈالتے ہیں. اس کو اقرار کرنا چاہیے کہ میں کیا مان رہا ہوں، وہ یہ نہیں مانتے. میں آپ سے عرض کروں کہ میں انگلستان میں تھا تو میں نے دیکھا کہ آکسفورڈ اسٹریٹ پر ایک خاتون کھڑی ہوئی بائبل کے چھوٹے چھوٹے نسخے تقسیم کر رہی ہے، بلکہ انجیل کے.
اچھا،
بہت مختصر سے اور عربی زبان میں، اس لیے کہ وہ عرب بہت آتے ہیں تو عربی زبان میں. ان کے اوپر میرے پاس اب بھی وہ موجود ہے جو بطور علامت جو کچھ لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ.
اچھا
اس کے بعد اگلے صفحے کو آپ پلٹیں تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ اس انجیل میں کہاں کہاں بیان ہوا ہے. تو اس وجہ سے وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم توحید کے علم بردار ہیں,
اس کی تاویل کرتے ہیں,
وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے اس سے تو شرک ہو رہا ہے, یہ تو آپ نے خدا کی ذات میں شریک ٹھہرا دیا, یہ خدا کی صفات میں شریک ٹھہرا دیا, یہ ہم کہہ رہے ہیں یا قرآن کہہ رہا ہے. لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں تو پھر تو وہ اگلے دن تائب ہو جائیں گے اس.
ٹھیک جاوید صاحب, آخری ایک سوال وہ یہ ہے کہ اب بحیثیت مسلمان ہمارا اہل کتاب کے ساتھ کیسا رویہ, کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں, لیکن دوسری جانب ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت بھی ہے, تو یہ بات کچھ کنفیوز کر رہی ہے, اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا.
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں یہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے یہ ایک خاص موقع کی بات ہے. قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے, آپ پر قرآن نازل کیا جا رہا ہے, قرآن مجید اس پوری کشمکش کو بیان کر رہا ہے جو اس وقت ہوئی.
ٹھیک,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, رسول کی حیثیت سے آپ کے ذریعے سے خدا کی جزا و سزا کا ظہور ہوا ہے. قانون یہ ہے, جس کا ہم نے بہت تذکرہ کیا اس پروگرام میں بھی, قانون یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ پھر اتمام حجت کے بعد عذاب کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو عذاب سے پہلے تمام تعلقات توڑ لیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تمہیس اور تطہیر کا مرحلہ ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب الگ الگ کیا جا رہا ہے, عذاب آنا ہے نا. جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو ان سے کہا گیا کشتی بنائیے, اہل ایمان اس میں اب سوار ہوں گے.
ٹھیک ہے,
یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا. یہ تطہیر کا عمل ہے کہ پہلے الگ ہونا چاہیے, یعنی یہ کوئی عام زلزلہ نہیں ہوتا, یہ عام طوفان نہیں ہوتا کہ جو آئے گا تو نیک و بد کو بہا لے جائے گا. اس میں پہلے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ الگ کر دینا ہے. چنانچہ ایمان والے الگ کر لیے جاتے ہیں, منکرین الگ کر لیے جاتے ہیں, منافقین الگ کر لیے جاتے ہیں. یہ تطہیر اور تمہیز کا عمل ہے جس کو آپ مثلا سورہ آل عمران میں پڑھتے ہیں, جس کو آپ سورہ نساء میں پڑھتے ہیں, جس کو آپ سورہ توبہ میں بھی پڑھتے ہیں. تو تطہیر اور تمہیز کا, الگ الگ کرنے کا یہ عمل جب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب حجت تمام ہو گئی, اللہ کے عذاب کے لیے اب آخری سور پھونکا جانے والا ہے, اس وجہ سے تمام لوگ اب ان کے ساتھ تعلقات توڑ لیں.
ٹھیک ہے,
تو یہ ترک معالات یا تعلقات کا توڑ لینا یہ خاص مرحلے کی چیز ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے, آپ اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھیے. عام حالات میں ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتے ہیں, ملتے ہیں, ملاتے ہیں. یعنی مذہبی اختلاف بھی ہو سکتا ہے, قومی اختلاف بھی ہو سکتا ہے, سیاسی اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں.
صحیح,
ملکوں کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے.
صحیح,
لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ دو ملک برسر جنگ ہو جائیں
تو پھر سفارتی تعلقات منقطع,
پھر ہر طرح کے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب دینونت کا اظہار ہوتا ہے تو تعلقات منقطع کر لیے جاتے ہیں. اس مرحلے میں کئی اقدامات کیے گئے. مثال کے طور پر یہ کہ اب لوگوں کا ملنا جلنا تھا, کاروبار کرتے تھے, ملتے ملاتے تھے, تو یہ کہا گیا کہ تعلقات, اس نوعیت کے تعلقات ختم کر لیے جائیں, سوائے کوئی نیکی کا معاملہ یا خیر کا معاملہ ہو باقی ہر تعلق توڑ لیا جائے. پھر یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف تو کوئی تعلق رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مشرکین کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ ان کی جو عورتیں بھی تمہارے گھروں میں ہیں ان کے ساتھ نکاح ختم کر دیا جائے اور ان کو واپس بھیج دیا جائے. اسی طریقے سے جو میراث کا تعلق قائم ہوتا ہے, ایک آدمی مر گیا اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا. اور یہ بتا دیا گیا کہ ان منکرین میں سے اب کوئی نہ کسی مسلمان کا وارث ہوگا, نہ کوئی مسلمان ان میں سے کسی منکرین کی وراثت پائے گا. تو یہ سارے تعلقات کے خاتمے کی ایک جگہ ہے. اس کا تعلق اس دنیا میں جو اس وقت یہود و نصارہ ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں.
ٹھیک,
ان کے ساتھ ہمارا معاملہ عام اصولوں کے مطابق ہوگا. ہم اپنے پاس ایک دعوت رکھتے ہیں, ایک پیغام رکھتے ہیں, ہم یہ پیغام ان کو پہنچائیں گے, یہ دعوت ان تک پہنچائیں گے, عام دنوی تعلقات بھی رکھیں گے اور یہ سب معاملات اسی طریقے سے انجام دیں گے. تو اس کو قرآن مجید نے جگہ جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. لوگ اصل میں کرتے یہ ہیں کہ جس سیاق میں, جس کانٹیکسٹ میں بات کہی جا رہی ہوتی ہے اس کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر ایک جملہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے. لا تتخذوا اليهود والنصارى یہ کوئی عمومی حکم نہیں ہے, بلکہ ایک خاص موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے. یہ اس وقت کیا گیا اور ظاہر ہے کہ اللہ ہی یہ اعلان کر سکتا تھا. اس نے تعلقات توڑنے کے لیے اس وقت کہا, وہ توڑ لیے گئے.
ٹھیک,
اب اس کے بعد اس کا کوئی سوال نہیں.
رائٹ, تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہم نے آج سیدنا مسیح علیہ السلام کی سیرت کے اوپر بات کی اور ان کے بہت سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے سوالات ہوں جو آپ کے ذہنوں میں ہوں, وقت کی کمی کے باعث میں انہیں ٹیک اپ نہیں کر سکا. آپ اپنے سوالات اس ای میل ایڈریس پر ہم سے بھیج سکتے ہیں, ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں ih@duniatv.tv, اور آپ کے سوالات ہم کسی اور پروگرام میں جو متفرق سوال و جواب کے پروگرامز ہوتے ہیں ان میں ہم ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.